الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم.
قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب, حضرت کی عمر تقریباً 20-22 برس کی تھی تو اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, جن کے ساتھ حضرت نے اپنی زندگی کے 16 برس گزارے تھے, ان کے ساتھ نواب چھتاری کیا جانا ہوا. اور یہ نواب چھتاری وہ ہے کہ بزرگوں سے ان کا ماشاء اللہ تعلق تھا, حکیم الامت سے, لیکن ان کی جائیداد کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں ان کی اپنی ذاتی ٹرین تھی, یعنی جیسے اپنا ذاتی جہاز ہوتا ہے نا, اس زمانے میں ان کی اپنی ذاتی ریل گاڑی تھی. چونکہ بزرگوں سے محبت کرتے تھے تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت کی عمر 20-22 برس کی تھی. ان اللہ والوں کے قلب کا کیا حال ہوتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پھولپوری کے سر میں تیل مالش کی تھی جس میں تیل لگا ہوا تھا اور اس کا اثر حضرت کی ٹوپی پر آ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم نواب کیا جا رہے ہیں تو اگر آپ ٹوپی تبدیل فرما لیں. تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اب دیکھیے یہ وہ اللہ والے کہ جن کے قلب مرعوب نہیں ہوتا. حضرت پھولپوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی ٹوپی سے اللہ تعالی کے حضور میں سجدہ کیا. جب اتنے بڑے مالک کے دربار میں جا سکتا ہوں تو نواب کیا کیوں نہیں جا سکتا. اس لیے مسئلہ ہے کہ یہ جو آیت ہے, خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ تم مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو. کیا مطلب؟ کہ نماز پڑھنے جب مسجد میں جائے تو ایسے کپڑے پہنے کہ گویا جیسے دعوت میں جا رہا ہوں، صاف ستھرے، یعنی انہی کپڑوں میں دعوت میں بھی جا سکے. ایسا نہیں کہ مسجد میں گیا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار، اور پھر اس کے بعد اب دعوت میں جانا ہے، اب نہا دو کے اچھے کپڑے پہن رہے کہ جی دعوت میں جائیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے، اور مسجد میں ایسے ہی میلے کچیلے کپڑوں میں چلے گئے. اس کو ناپسند قرار دیا، یعنی ایسی حالت میں جائے کہ اس حالت میں کہیں بھی چلا جائے، ایسا حال. اور ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میلہ کچارا رہے، صفائی یہ پسندیدہ چیز ہے، صاف ستھرا رہے، نہانے کا اہتمام کرے، اور اچھے اپنی، اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت بڑھیا کپڑے پہنے، اپنی حیثیت کے موافق. اس لیے سستے کپڑے ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، اچھے لگتے ہیں. اور بہت بڑھیا کپڑے پہنے ڈھنگی نہیں ہے، پھر نہ نہاتے ہیں، بدبو بھی ہے، ایسا نہ کریں، صاف ستھرا رہے، اب اس میں کہیں بھی چلا جائے. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حضرت بھی تھے. اس وقت کے حضرت کے اشعار ہوئے، عمر کیا تھی؟ 20 سے 22 برس. اب آپ دیکھیے کہ شیخ کی صحبت کا اثر قلب پر کیا تھا. نوابوں کو خطاب کیا، بہت خوشنما ہیں یہ بنگلے تمہارے، بہت خوشنما ہیں یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے. اب نوابوں کو کہا جا رہا ہے، یہ گملوں کے جھرمٹ، یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو کہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے. کہ ایسا نہیں کہ کوئی مالدار جب جائے گا تو اپنے ساتھ سب مال لے کر جائے گا. یہ سبق حضرت والا رحمت اللہ علیہ سکھایا کرتے تھے. ابھی جدہ میں جانا ہوا تو وہاں پر دوستوں سے میں نے کہا کہ دیکھو ماہانہ صدقہ کرنے کا معمول بناؤ، جو تمہاری ماہانہ آمدنی ہے پہلے ہی اس میں کر لو، اور ایک معمول بنا لو کہ ایک رقم علیحدہ کر لی اور اس کو صدقے کے لیے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ بھول جائیں کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یعنی گویا ہم بھول جائیں کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں، حقیقت میں یہ تمہارے ہیں. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پہن لیا، اور جو تم نے آخرت میں ٹرانسفر کر دیا، وہ تمہارا ہے، باقی سب وارثوں کا ہے. گویا اتنی محنت جو ہم کرتے ہیں وہ وارثوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارا وہ ہے جو ہم نے کھایا پیا کہرایا پہنا اور آخرت میں منتقل کر دیا. میں نے کہا یہ اصل میں ہمارا یہ ہے. تو نوابوں کو خطاب کیا اور پھر کیا فرمایا، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہے گلستہ نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالی کی محبت اور قرب ہماری جانوں میں نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے، گلستان جو بظاہر نظر آ رہا ہے یہ ننگے خزاں ہے، دیکھنے میں کچھ اور حقیقت میں یہ سب اجاڑ ہے اور ویران ہے. اور وہ اللہ کا عاشق جو ظاہر میں ویران نظر آ رہا ہے کہ صاحب اس کو دیکھو، دنیا کے کہتے دنیا کا ہوش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہوش ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے ہوش کو خالق ہوش پر بے ہوش کر دیتے ہیں، سمجھتے یہ بھی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا کہ ایک آپشن دیا تھا کہ دنیا کا انتخاب کریں یا آخرت کا. ایسا نہیں تھا کہ دنیا کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لیکن اپنے ہوش کو خالق ہوش پر فدا کر دیتے. اور رہی بات پھر اس گلستان اور اس مال اور اس عیش و عشرت کی جو حقیقت ہے جس کو سکون قلب کہا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے میرے شیخ بہت محبت کرتے تھے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئے یکے در کنج مسجد مست و شاد، کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا اللہ کا نام لے رہا ہے، خالق گلستان کا نام لے رہا ہے، اس کی شادابی کا، اس کی مستی کا اور اس کے سکون قلب کا عالم یہ ہے کہ لوگ حیران ہیں. وہ بغیر لیکسوٹینل کھائے سوتا ہے، بغیر نیند کی گولی کھائے سوتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھتے پڑھتے اس پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے. اور وہاں یکے در باغ ترشو نام و رات، اور ایک شخص باغ میں بیٹھا ہے، پھولوں کے اور گملوں کے جھرمٹ ہیں، پھولوں کے اور سبزے کے رنگین نظارے ہیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، باد صبا باد سرسر چل رہی ہے اور فوارے بھی لگے ہوئے ہیں اور آٹومیٹک فوارے تھوڑی دیر میں خود چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. سارے آٹومیٹک سسٹم لگے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی کے رنگین بلب ہیں، لیکن اس کو غم لگا ہوا ہے، یہ نظارہ اس کے قلب کو سکون نہیں دے سکتا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدو کی مجلس میں میرے مرشد تشریف لے جایا کرتے تھے، حاضری دیتے تھے. حضرت حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی تو آخر میں دیکھا ایک صاحب سو رہے ہیں، تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ارے بھائی یہ کیا، اس کو اٹھاؤ، یہ سونے کی جگہ ہے کوئی. تو اس سونے والے شخص کے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس کو آپ سونے دیجئے. روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اس نے کہا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضرت یہ آج میرا بھائی آج 6 مہینے بعد سویا ہے، اس کو ہم نے نیند کی دوائے کیا کچھ نہیں کھلایا، کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اس کو نیند نہیں آتی تھی، آج یہ یہاں آپ کے پاس آ کر اس کو ایسا سکون ملا کہ یہ سو گیا. یہ واقعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے سنا ہے. فرمایا سکون قلب ہے جو کہ حقیقت ہے اس کی، اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا جو خلاصہ ہے، جو نعمتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ چیز ہے جو اللہ تعالی اپنے فرما برداروں کو عطا فرماتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال و دولت کم ہو، اگرچہ یہ عیش و عشرت کی زندگی یہ نہ ہو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی اپنے عاشق کو عطا فرماتے ہیں. اور حضرت یہی فرمایا کرتے تھے. اسی حضرت کے اشعار ہیں، اس اشعار میں فرمایا کہ ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا. اب یہ محبت کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ محبت کا امتحان کیا ہو رہا ہے کہ بیٹے کو باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ذبیحہ بنا رہا ہے جس کو ذبح کیا جائے. اور کیسے، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. واہ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو کیسی محبت بھرے انداز میں پیش کیا. پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا کہ بیٹا، اور پھر وہ بیٹا بھی وہ جو بڑھاپے میں عطا فرمایا. یہ کیسا اپنا دل, کیونکہ بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنا تو گویا اپنے دل پر چھری پھیر رہا. اور پسر سے اعجاز تسلیم سر کا, پدر باپ کو پسر بیٹے کو کہتے. اور بیٹے کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر, تسلیم و رضا کا پیکر. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ اکبر, کہ ایسا بیٹا حلیم المزاج, برداشت والا. ہم نے خوشخبری دی, ایسا بیٹا کہ کیا عالم کہ سر تسلیم خم, سر تسلیم خم کر دیا. اللہ اللہ, ایک شعر یاد آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا, اس کی ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ کم ہے, اصل میں کنیکشن پورا نہیں آ رہا. اب ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ, سگنل بج گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاعر نے کہا اللہ تعالی کے لیے کہ اگر بخشیں, اگر بخشیں زہ قسمت, اگر بخشیں زہ قسمت اور نہ بخشیں. حضرت نے اس کی ترمیم کی شعر کی نا, شاعر کا شعر کسی اور طرح تھا. نہ بخشے تو جو مزاج یار میں آئے, اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو جو مزاج یار میں آئے, یہ شاعر کا شعر ہے. کہ یعنی اگر وہ بخش دے تو ہماری قسمت ہے, نہیں بخشے تو بھائی ان کی مرضی ہے, بے نیاز ہے. یعنی یہ بھی تکبر کا انداز دیکھا آپ نے, کہ گویا کہ ہم بھی اللہ سے بے نیاز ہیں. حضرت نے اس کی ترمیم کی, فرمایا کہ ایسا نہیں, شعر یوں ہونا چاہیے, اگر بخشے زہ قسمت, اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے کروں زاری. یہ ہے عاشق, ایسا ہونا چاہیے, اگر بخشیں گے ہمارے لیے کرم ان کا, اور نہ بخشیں گے تو ہم اپنا سر ان سجدے میں رکھیں گے, اللہ سے روئیں گے, گڑگڑائیں گے. اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے کروں زاری, کہ مزاج یار میں کیوں آئے بندے کی خاری. ہم اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں بخش دیجئے, کہ ہمیں, ہم تو آپ کے محتاج ہیں, ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں کہ ہم واقعی عذاب کے مستحق ہیں اور بخشے جانے کے لائق نہیں ہیں, لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اللہ آپ اپنا کرم فرمائیے اور قلم عف ہمارے گناہوں پر پھیر دیجئے. ڈاؤن لوڈ مکمل ہو گیا نا, کیا کریں آج کل ڈاؤن لوڈنگ کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آئی ٹی میں بات نہ کریں تو کہتے ہیں ملہ جو ہے بیکورڈ ہے, اور ذرا دو لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں یار بڑا ماڈرن ملہ ہے. ایک صاحب ریاض جانا ہوا نا ابھی, تو وہ حضرت سے ہی مدرسے میں پڑھے ہیں, عالم ہیں, تو بعد میں مجھے کہنے لگے, کہنے تم نے حضرت کی باتوں کو کیسے ماڈرن اسٹائل میں پیش کیا. میں کہا کیا کریں بھائی, ماڈرن لوگوں کو پھنسانا ہے نا. میں کہا اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں ایسے وقت میں. تو بیٹے کا کیا, سبحان اللہ, کہ بیٹے کی حلم اور برداشت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ واقعہ ہوا تھا آگ میں ڈالے جانے کا, اس واقعے کے بعد آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی. اور آگ میں بھی کیسے ڈالا گیا؟ منجنیق کے ذریعے سے, کیونکہ آگ اتنی دہکائی گئی, اتنی بھڑکائی گئی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا. اس لیے اب یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے. تو پھر مشورہ ہوا ان لوگوں کی, نے پلاننگ کر کے پھر یہ نظام کیا کہ منجنیق کے ذریعے سے, دادا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے جب فضا میں تھے, تو اسی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, یہ کئی کلومیٹر کا سفر تھا، دور دور تک آگ تھی. تو فضا میں جبرائیل علیہ السلام نے ہوا میں پوچھا کہ کوئی خدمت میرے لائق. اب نبی کا مقام قرب دیکھیے، اس حالت میں دریا فرمایا کہ آپ آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں، یعنی خود آئے ہیں یا اللہ تعالی نے بھیجا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو اللہ، میں خود آیا ہوں اور میں اور ہمارے ساتھی فرشتے سب آپ کی مدد کو تیار ہیں. اب نبی کا مقام قرب دیکھیے، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. کس حالت میں اور اللہ تعالی سے کیسا قرب، توحید کا ایسا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں خلیل اللہ ہوں. لہذا اللہ تعالی نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا، ہمارا حکم ہوا، قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بردن کے ساتھ سلامن کیوں فرمایا، یعنی ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، یہ سلامتی کیوں فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈک خود مضر ہوتی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یو پی میں ایسی سردی پڑتی تھی کہ اگر ہاتھ کھلا رہ جائے تو کٹ جاتا تھا. ایسی ٹھنڈک ہوتی تھی کہ وہ ٹھنڈک بھی مضر ہے. لہذا ٹھنڈک وہ مطلوب ہے جو سلامتی کے ساتھ ہو، اور وہ ٹھنڈک کیا کہ یعنی کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو. لہذا ابراہیم علیہ السلام گویا کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے باغ میں تشریف فرما. اب سب لوگ حیران، سب لوگ حیران تماشا دیکھنے والے کہ کیسا عجیب عالم ہے کہ ہم لوگ آگ کی گرمی سے، تپش سے، آگ سے باہر بیٹھنے والے وہ حیران و پریشان ہے کہ ہم لوگ آگ کی گرمی سے اور اس کی حرارت سے پریشان ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیسے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، گلو گلزار، کوئی تکلیف کے آثار نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں. سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بات کیا تھی؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا پر اللہ تعالی کے وہ فضل اور مہربانی. اسی طرح لیے میرے شیخ فرماتے ہیں، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ہو، عنایت اور مہربانی ہو، تو کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، کیسے ہی حالات ہو گئے. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو، قلب کو ایک سکون اور ایک چین عطا فرماتے ہیں. اسی کو حضرت والا رحمت اللہ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. ایک شخص ہے وہ غموں میں گھرا ہوا ہے لیکن اس غم میں بھی مسکرا رہا ہے، مسکراہٹ اور تب بھی ہے. کیوں؟ فرمایا جو اللہ تعالی کانٹوں کے درمیان پھول کھلا سکتا ہے، وہ اللہ تعالی غموں کے درمیان اپنے عاشق کو خوش نہیں رکھ سکتا. فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اور اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. کیا عجیب مثال دی کہ غموں میں اپنے عاشقوں کے قلب کو ایسے ہستا بستا، خوش و خرم، شاداں فرحاں و غزل خاں رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا مثال دی کہ جیسے گلاب کے پھول پودے کو آپ دیکھیں، کانٹے ہیں ہر طرف، لیکن انہی کانٹوں کے درمیان جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. اب اس اردو کا ترجمہ نئی ماڈرن اردو میں کیا کروں میں، সুবহানাল্লাহ। তো বহরহাল ও ফুল জেসে কাঁটো কে দরমিয়ান মে খিলতা হ্যায়, কেসে হর তরফ কাঁটে লেকিন আল্লাহ তাআলা ফুল কো খিলা দেতে, সুবহানাল্লাহ। ফরমায়া এসেই গম কে কাঁটো কে দরমিয়ান আল্লাহ তাআলা আপনে আশিকো কে দিল কো খুশ রাখতে। আর ইহি চিজ হামনে হযরত ওয়ালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি হায়াতে মুবারকা মে দেখি, 13 সাল বিস্তারে মরজ পর, ইস্তিনজা ভি ওয়াহি, এসি আজিজি ওর বেবসি কা আলম, লেকিন হর ওয়াক্ত লবো পে তো ক্যা, আঁখো মে তো ক্যা, পেশানি ভি মুস্কুরা রহি হোতি থি, না তো কোই পরেশান হাল আতা কি এসে কি হযরত বিমার হো, এসে শকল লেকর আতা হযরত কি মুস্কুরাট দেখতা খুদ মুস্কুরানে লাগতা। কিতনে লোক এসে আয়ে ও কহতে কি হমনে তো সুনা তা হযরত বিমার হ্যায়, ক্যোঁকি হযরত কুরসি পর তশরীফ ফরমায়ে আর হাত ভি আছে, ক্যোঁকি হযরত কে দায়ে হাত পর ফারিশ থা, হরকত নহীঁ হোতি থি, তো হযরত এসে তশরীফ ফরমায়ে, লোক কহতে কি ইয়ার হমনে তো সুনা তা হযরত কো ফারিজ হ্যায়, আর হযরত তো বিলকুল ঠিক হ্যায়, আরে হযরত তশরীফ ফরমাও লাগতা হি নহীঁ, এসি চেহরে পর শাদাবি মিসলে গুলাব কে জো হ্যায় ও চেহরা খিল রাহা হোতা থা, আর এসি মুস্কুরাট হোতি থি, সুবহানাল্লাহ। ইয়ে হ্যায় ও চিজ জো আল্লাহ তাআলা আপনে ফরমাবরদারো কো আর আপনে আশিকো কো আতা ফরমাতে। আব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে ইস মনজর কো দেখকর নমরুদ কি বেটি উসনে জব দেখা তো উসনে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কো ফোন কিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ পর মেসেজ ভেজা কি আপ ইস আগ মে এসে খুশো খুর্রম জেসে কুছ ভি নহীঁ হ্যায়, কেসে তশরীফ ফরমায়ে, আর ক্যা ইয়ে চিজ হমে ভি মিল সকতি হ্যায় কি জেসে আপ আগ মে তশরীফ ফরমায়ে আর আগ আপকো নুকসান নহীঁ পৌঁছা রহি, জিসকি খাসিয়ত হি জলানা হ্যায়, লেকিন খাসিয়ত তো আল্লাহ তাআলা ডালতে না, তো লহজা আগর আল্লাহ তাআলা ফরমা দে কি মারুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাতে হ্যায় গর হু খাহত আতিশ আব খুশ শবদ, আগর আল্লাহ তাআলা চায়ে তো আগ কো মিঠা পানি বানা দে, আগর ও চায়ে আর গর না খাহত আব হম আতিশ শবদ, আর আগর না চায়ে তো পানি ভি ও আগ বন যায়, কি ইস্তিসকা কা মরিজ হ্যায়, পানি জিসকি খাসিয়ত প্যাজ বুঝানে কি হ্যায়, ওই প্যাজ বড়া রা হ্যায়, হালাঁকি প্যাজ বুঝানে কি খাসিয়ত, ইসি কো তো কহতে হ্যায় ইস্তিসকা কা মরজ, কি জিসকি খাসিয়ত হ্যায় প্যাজ বুঝানে কি, আব ওই প্যাজ আর বড়া রা হ্যায়, কিউ উনকি মর্জি নহীঁ হ্যায়, আর উনকি মর্জি হো গই তো আগ কো মিঠা পানি বানা দিয়ে, আগ কো গুলো গুলজার বানা দিয়ে। তো নমরুদ কি বেটি হাকিম উল উম্মত থানি নে ওয়াকিয়া বেশতি জেবর মে নকল কিয়া হ্যায় খাওয়াতিন কে ওয়াকিয়াত কে আন্দর, উসনে কাহা কি ইয়ে কেসে, ক্যা ইয়ে চিজ হম ভি হাসিল কর সকতে, তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নে ফরমায়া কি হ্যাঁ, কাহা ও কেসে, কাহা তুম পড়ো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, কিন্তু সব কলমা শরীফ এই থা ওয়াক্কে নবী থে কি মে আল্লাহ পর ঈমান লাতি হুঁ আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কো আল্লাহ কা খলিল মানতি হুঁ, ইয়ে রিসালত কো হামারি তসলিম কর লো আল্লাহ তাআলা কি ওয়াহদানিয়ত আর হামারি রিসালত কো, সে কা আচ্ছা জগদার ট্রাই তো করে, ইয়ে মুল্লাও কি বাতো মে ক্যা আসর হ্যায়, বস উসনে কলমা শরীফ পড়া আগ মে চলি গই, আগ কো উসনে আগ নে উসকো কোই নুকসান নহীঁ পৌঁছায়া। ইস মনজর কো দেখকর কিতনে মুসলমান হো গয়ে, তব উন্হোনে কাহা কি ভাই ইয়ে মুল্লা তো এসে নহীঁ কাম চলেগা, ইনকো ইউ করো ইন মুল্লাও কো ইয়াহাঁ সে ভেজ দো, আর ইয়ে সিলসিলা আজ তক চলা যা রহা হ্যায় চলা আ রহা হ্যায় কি ইয়ার ইয়ে মুল্লা হামারি সমঝ মে নহীঁ আতা, ইয়ে কৌন ক্যা হ্যায়, হম কহতে হ্যায় কি মাদারিস পে পাবন্দি লাগাও, مسجدیں نہ بنانے دو، دین کا کام بند کر دو. پتا یہ چلتا ہے کہ جو دین کا کام بند کر رہا ہوتا ہے اسی کا بیٹا اسی کا بھتیجا وہ دین میں لگ جاتا ہے. یہ تو اللہ کے نظام ہے. جو رئیس المنافقین تھا مدینہ شریف میں، اس کا اسی رئیس المنافقین کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، صحابی بن گئے. اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ، زوجائے فرعون ہوے طاہرہ، زادائے آزر خلیل اللہ ہو، بت فروش بت تراش کا بیٹا خلیل اللہ بن گیا، اور کنعان نوح کا گمراہ ہو. دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، عقل سے برتر ہے خدائی تیری، فہم سے بالا ہے خدائی تیری. انہوں نے کہا ملاؤں کو بھیجو بھائی، ہم تو مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مدرسے پر اینٹ کے اینٹ چڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ کوششیں سب نے کی. اس زمانے کے والوں، اس زمانے کے یہ جو مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے فرعون ہیں، ان کی طاقت تو بہت محدود ہے. انگریز نے اپنے زمانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، جبکہ اس کی طاقت بھی کیا. اور پھر زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ایسے ہی دنیا کے چیمپئنوں نے ایڑی پورے اکیلے نہیں مل کے جدید ٹیکنالوجی سمیت زور لگا لیا. لیکن میں یہی کہہ کرتا ہوں کہ مرد جو ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، پیمپر پہن کے نہیں لڑتا وہ. اب کوئی پیمپروں سے بھی جنگ ہوتی ہے، تو ایک صاحب نے کہا یہ پیمپر کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے کہا بیچارے کیا کریں، ان کو استنجا لگے گا تو آدھا پون گھنٹہ تو صرف سامان اتارنے میں لگ جاتا ہے. جس کو پہننے میں ایک گھنٹہ چاہیے تو اتارنے میں تو آدھا گھنٹہ چاہیے کہ نہیں؟ ہاں اگر ان کے پاس بوجھ بجکڑ ہوتا نا تو کام آسان تھا. اور میں بھی آپ کے لیے آسان کر دوں گا، زیادہ بوجھ پہلے میں نہیں پھنساؤں گا آپ کو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا بوجھ بجکڑ بہت عقل مند اور دانا مشہور تھا. لہذا اس کے زمانے میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور کھجوریں توڑ کے کھا رہا تھا. اب جب کھجوریں کھا کے پیٹ بھر گیا، اب جو اترنے کے لیے نیچے دیکھا وہ 500 فٹ کی اونچائی، چکر آ گئے. اس نے کہا یہاں تو میں اتر نہیں سکتا، چلانا شروع کر دیا. اب شور مچایا تو سارے گاؤں والے جمع ہو گئے. اب گاؤں والے، بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھے کسی طرح سے اتارو. اب گاؤں والے سارے سر جوڑ کے بیٹھے، لیکن کسی کے بس کی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی ہم تو عاجز ہو گئے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کسی کہا ارے گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس زمانے بھر کا ایک عقل مند اور دانا شخص موجود ہے نا، جس کو جو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی وزیر یا مشیر تو ہوگا. بوجھ بجکڑ صاحب ان کو بلاؤ، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کو اتار سکتے ہیں. ہاں یار بات تو ٹھیک ہے. فوراً بوجھ بجکڑ صاحب سے رابطہ کیا گیا، فیس بک پر ان کا اپڈیٹ چیک کیا گیا. کیا بولتے ہیں اس کو، وہ اپڈیٹ کرنے کو اسٹیٹس، ان کا اسٹیٹس اپڈیٹ کیا. انہوں نے جو کیا تھا چیک کریں کہ کہاں پر ہیں. اب اس کے بعد جناب ان کو وہ تلاش کر کے لیا ہے. بھوج بیکر صاحب آئے بڑے مست چلتے ہوئے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی کھجور کی جھاڑ پہ چڑھ گیا، اب اس کو درخت سے نیچے اتارنا ہے. ہم لوگ اپنی عقل سے عاجز آ گئے، وہ بیچارہ بے بس ہے، چلا رہا ہے، پریشان ہے، آپ ہی کچھ ترکیب لڑائیں اور اس کو نیچے اتاریں. بھوج بیکر صاحب نے غور سے اوپر دیکھا نیچے دیکھا، کوئی بات ہی نہیں ہے یہ پر. ابھی قانون بنائیں گے سارے مدرسے بند، کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اکبر الہ آبادی نے بھی تو کہا تھا نا اپنے زمانے میں کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے جہاد کے اس زمانے میں. یہ تھوڑی سی ترمیم ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ملا، ایسا ملا ہو جو نماز پڑھے روزہ رکھے کوئی نہیں ہے، بے ضرر ہے، لیکن اس کا نام نہیں لینا، اس لیے میں بھی نہیں لے رہا. اب جناب بوجھ بوجھ کر صاحب نے کہا ایک رسہ منگواؤ رسہ. اچھا بھائی رسی لے آئے گی؟ کہا ایک آدمی اس کو اوپر پھینکے، پھندا بنا کے اوپر پھینکا، کہا اس کو کمر سے باندھ لو، کہ اب دو تین تگڑے آدمی بلاؤ. دو تین آگے آدمی آگے، ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ کہا یہ رسے کو پکڑو اور اس کو کھینچو. اب جو رسے کو پکڑ کر کھینچا اس نے چھلانگ ماری، رسے کمر سے بندھا ہوا تھا، اور جناب زمین پہ آ کے چیخ ماری اور گردن وردن مڑی اور روح پرواز کر گئی، ڈپارچر جلدی ہو گیا. ابھی میں ریاض میں تھا، ایک بات چلی، وہاں پر ایک انجینئر بیٹھے ہوئے تھے، سول انجینئر. تو اللہ تعالی نے ایک مضمون عطا فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو جہازوں میں ایئرپورٹوں پر ایک طرف ڈپارچر ہوتا ہے، ایک طرف ارائیول ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. تو میں نے ان سے، انجینئر تھے سول انجینئر اور سعودی عرب کے بہت بڑے ایک ادارے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ہیں، بہت ہی اہل اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، ان کے غلاموں سے محبت. انہی کے گھر ٹھہرنا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ جاؤ ٹھہرو رہو، ماشاءاللہ ایسا دل بڑا. اور دیکھیے ان کی ایک عجیب بات، انہوں نے اب وہاں پہ اپنی جائیداد بنا نہیں سکتے نا، کسی عرب کے نام پر لی ہوئی ہے اپنے مکان. کسی نے ان کو کہا، یعنی پہلی دفعہ یہ بات میں نے سنی، کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو قبضہ کر لے گا، جیسے وہاں گالیاں دینا کام یہ کفیلوں کو. انہوں نے ان کو بھی کہا، میں کہا کوئی بات نہیں، یہیں سے کمایا، اگر یہی لے لیا، لے بھی لے گا تو کیا ہوگا، ویسے بھی مرنے کے بعد میں کیا لے کر جاؤں گا، چلو کسی کے کام ہی آ جائے گا نا. دیکھو یہ دین کی برکت ہے، استغنا. لہذا پچاسوں سال ہو گئے ان کی جائیداد پر کسی نے قبضہ نہیں کیا. تو وہ جن صاحب نے مجھے بتایا، میں نے ان سے کہا کہ ان کی جائیداد پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا، کیونکہ کھلے دل کے اللہ پہ چھوڑ دیا نا. کیا عجیب جواب دیا، کیا ہے، اللہ تعالی نے یہیں سے کمایا، یہیں لے لیا، لے لے گا، چلو کسی کے کام آ جائے گا، کوئی بات نہیں. کتنا بڑا دل ہے دیکھو، یہ دین کی برکت ہے. مجھے بہت پسند آیا یہ جواب، ماشاءاللہ. اب جناب وہ جو، تو میں نے ان سے یہ بات بولی، انجینئر سول انجینئر ہے، میں نے کہا ایک بات تو بتائیے. میں نے کہا دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ایئرپورٹوں پہ جہاں جہاں مجھے جانا ہوا، دیکھا کہ ڈپارچر اوپر والی منزل میں ہوتا ہے اور ارائیول نیچے والی منزل پہ ہوتا ہے. فاروقی صاحب پورے عالم میں یہی ہے، یہ اصول ہے کہ ڈپارچر اوپر والی منزل اور ارائیول نیچے والی منزل، مغادرون اوپر مقادمون نیچے، روانگی اوپر سے اور آمد نچلی منزل پر. میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مضمون عطا فرمایا کہ یہ دنیا کا نقشہ بیان کیا، کہ دنیا کا نقشہ یہ ہے کہ کوئی قبرستان سے اوپر جا رہا ہے اوپر، اور کوئی ہسپتال میں، گھروں میں، وہ دنیا میں آ رہا. لگا نیچے آنے والوں کے لیے نچلی منزل رکھی، اوپر جانے والوں کے لیے اوپر منزل رکھی. تو ان انجینئر سے میں نے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں دینی توجیہ تو ہم نے یہ پیش کر دی جو اللہ تعالیٰ نے فقیر کو عطا فرمائی, کہ اوپر جانے والوں کے لیے ڈیپارچر, اوپر جانے والوں کے لیے اوپر والی منزل رکھی اور دنیا میں آنے والوں کے لیے نیچے والی منزل رکھی. میں نے کہا اب آپ بتائیے کہ یہ کیوں ہے ایسا, سول انجینئر کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو دوست تھے انہوں نے سوال کیا, کہنے لگے یار ہوتا تو ایسا ہی ہے اور اصول ہے یہ, لیکن کیوں ہوتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا. اور پھر کہنے لگے کہ وجہ یہی ہے جو اس نے بتائی ہے. کہنے لگے لیکن میں معلوم کروں گا کہ کوئی نہ کوئی اصول تو ہوگا. کہنے لیکن یہ جو اس نے وجہ بتائی ہے کیا عجیب ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک کہ ڈیپارچر اوپر والی منزل میں اور ہمارے کراچی ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہی ہے اور آمد وہ نچلی والی منزل, کیوں نیچے آنا ہے تو نچلی والی منزل, اوپر جانے والوں کو اوپر سے ہی بھیج دو. تو اس بیچارے کا ڈیپارچر ہو گیا. اب سب لوگوں نے بوجھ بھر کر صاحب سے کہا یہ کیا, یہ تو مر گیا, یہ آپ کی ترکیب کیسی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ درخت سے کھجور کے درخت سے اس کو نیچے اتارے اور یہ آپ نے یہ کیا کیا, یہ تو مر گیا. تو بھوج بجکر صاحب نے اپنا ایسے ہاتھ رکھا, اپنا آئی فون آئی ٹیب نکالا, وہ کچھ اس پر کچھ کیلکولیشن کی اور کہنے لگے کہ اس منحوس کی قسمت ہی خراب تھی, میں نے چیک کر لیا اس کا اسٹیٹس, اصل میں اسی کی قسمت خراب تھی, ورنہ اسی طریقے سے میں نے 39 آدمی کنویں سے نکالے. اب اگر اسی منحوس کی قسمت خراب ہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے پیارے دوستوں, ابراہیم علیہ السلام کی اس منظر کو دیکھ کر وہ نمرود کی بیٹی بھی گئی, کتنے لوگ ایمان لیا ہے, تب نے کہا بھائی اس ملا کو یہاں سے نکالو. ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے ہجرت کی اور کیا فرمایا, وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. سبحان اللہ, یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ میں اپنے رب کو جاتا ہوں, اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہ میرے لیے رستے ضرور کھولے گا. لہذا ہجرت کی آپ نے, آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے تھے نبی, وہ بھی ساتھ میں تھے. اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرمائی اور آپ نے اس وقت ایک دعا بھی مانگی, ربی حبلی من الصالحین, اس لیے میرے اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے, آیت نمبر 100. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جن کی اولاد نہ ہو وہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھا کریں, ربی حبلی من الصالحین, آیت نمبر 100 یعنی سینچری والی آیت ہے. انشاءاللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس کی بھی سینچری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے, لہذا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو عطا فرمائے. اور کسی کے لیے اگر اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی عطا نہ فرمائے تو فرما دیا, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, ہم جس کو چاہتے ہیں عقیم رکھتے ہیں, یعنی کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا, کسی کو بیٹی دیتے ہیں, وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا, کسی کو لڑکے دیتے اور کسی کو ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, دونوں دیتے ہیں, بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے. یہ سب اللہ کی طرف سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا, فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک حلیم المزاج لڑکے کی. لہذا اس کا حلیم کیسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلما بلغا, کہ جب وہ بچہ جوان ہو گیا, ما یسایا, یہاں تک کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگا, تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیا, اے میرے بٹوا. اب اس کا مزہ آپ نہیں سمجھ سکتے, کیوں جناب؟ یہ تو اہل یو پی سمجھیں گے بٹوا, یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت والا. تو کہ انی ارا فی المنام, کہ میں نے خواب میں دیکھا, انی اذبحو کا, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. لہذا روایت میں آتا ہے کہ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کم از کم تین مرتبہ یہ خواب دیکھا تھا, ایک مرتبہ بھی نہیں, تین مرتبہ, کہ میں ذبح کر رہا ہوں. تو اب بیٹے سے فرمایا کہ انی ارا فی المنام, میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو فانظر ماذا ترا, اب تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں اب تمہیں ذبح کروں گا, بلکہ بیٹے کے اوپر, یعنی کہتے ہیں گیند اس کے کوٹ میں ڈال دی کہ تمہاری کیا رائے ہے, دیکھ لو. اسماعیل علیہ السلام کے علم میں تھی کہ میرا باپ نبی ہے. سبحان اللہ, بیٹے کی لیاقت, فرما برداری آپ دیکھیے. انسان جانتے تھے میرا باپ نبی ہے, اور نبی کا خواب ایسا خواب نہیں ہوتا ہم لوگوں جیسا, نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے. لہذا فرمایا, عجیب بات دیکھیے, جملہ فرمایا افعل یا اباتی افعل ما تومر. اب باپ نے کیا فرمایا تھا, میں نے خواب دیکھا, یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے. اور بیٹے سے فرمایا کیا مشورہ ہے, کیا رائے ہے تمہاری, لیکن بیٹا جانتا تھا کہ نبی کا خواب ہے جو کہ حجت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزری. سبحان اللہ, بیٹی کی فہم اور سمجھداری دیکھی. اور پھر آگے ایک جملہ اسماعیل علیہ السلام نے جو فرمایا, سبحان اللہ, کیا عاجزی, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ابا آپ مجھے اللہ نے اگر چاہا میری مدد, میرے ساتھ اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس میں بھی کتنی عاجزی ہے اس جملے میں. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو, ایک تو یہ فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, کیوں, یہ میرے قدم بھی, یہ میری طلب بھی, یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. لہذا یہی اللہ تعالی کی توفیق کا ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا, تو یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا, نہیں, فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کیا مطلب, جس طرح اور بھی صبر کرنے والے ہیں, ایک میں بھی انہیں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. یہ بھی عاجزی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور بھی ہے. بہرحال, تو اس کے بعد کیا ہو, فلما اسلما, اب دونوں راضی ہو گئے. سبحان اللہ, بیٹا فدا ہونے پر قربان, ذبیح اللہ بننے پر تیار, اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کو تیار. اب عشق کا کیسا منظر, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا. اب یہاں وہ شعر دوبارہ سنیے, ہے یہ عشق میں امتحان کس بشر کا, بنا ہے ذبیحہ جو اپنے پسر کا, پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا, اور پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. یہ اللہ تعالی کی محبت کا اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ اصل میں فرشتوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ میاں, کیونکہ جنات کو دیکھتے تھے وہ تماشے ڈھینگا مشتی مچا کے رکھتے تھے, ہڑبونگ مچا کے رکھتے تھے, قتل و غارت فساد, تو انہوں نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو اسی پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کر دیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد برپا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لہذا انبیاء علیہ السلام کی تو کیا شان ہے، انبیاء علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی اللہ تعالیٰ پر اطاعت اور فرما برداری پر فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے. جان کا نذرانہ پیش کرنا، گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے داڑھی رکھنا، اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا، کتنے ایسے لوگ جن کو دیکھا، ایک عام مسلمان لیکن مجال ہے کہ کبھی رشوت لینا دینا کیا ہو، کہ مجال ہے کہ کبھی سود خوری کا کام کیا ہو. ایسی عورتوں کا حال کہ کیسی تکالیف برداشت کی، لیکن شریعت، برقع، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کہ شوہر راضی نہیں ہے، شوہر کو بھی خوش کر رہی ہیں کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہے لیکن اللہ تعالی کی نافرمانی بھی نہیں. ایسے ایسے سبحان اللہ. تو اب ابراہیم علیہ السلام اب چھری پھیر رہے، اب ذبح کرانا مقصود ہوتا تو ذبح ہوتا نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ انی اذبحک. مفسر عظیم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اذبحک فرمایا، ذبحتک نہیں فرمایا، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ذبح کر دیا. دیکھیں دونوں میں فرق ہے نا، گویا کہ ذبح کا تماشا لگے گا، کھیل ہوگا لیکن ذبح نہیں ہوگا. اور اگر یہ دیکھتے کہ ذبح تکا، میں نے ذبح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھر جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعجاز دکھانا تھا، محبت کا تماشا ایک عالم کو دکھانا تھا کہ دیکھو میری محبت کیا چیز ہوتی ہے، کہ عاشق محبت میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کو بھی تیار ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو کہ بدر کے موقع پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ایمان لانے کے بعد اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا جان، بدر کا ایک موقع ایسا آیا، آپ کو یاد ہے کہ ایک کوئی شخص آپ کی طرف لپکا تھا جب آپ پہرا دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو فرمایا کہ ہاں، کہ ابا وہ میں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرا ابا ہے تو میں چلا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذوق دیکھیے، ذوق صدیقت دیکھیے. فرمایا کہ بیٹا، اگر تو اس وقت میری تلوار کی زد میں آتا نا، تو میں اللہ کی محبت میں تیری گردن اڑا دیتا. کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کو برداشت نہ کرتا. دادا ایک قاضی کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک قاضی تھا، اس کے بیٹے نے کوئی حرکت کی، خلاف اصول کام کیا. اب بیٹا ناز و نیام میں پلا ہوا، قاضی کے دربار میں پیش ہو گیا، باپ کے دربار میں بیٹے کی پیشی، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. لیکن اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، حکم دیا کہ کوڑے لگائے جائیں، جو کہ اس کی سزائے واقعی تھی. اب عالم یہ ہوا کہ بیٹا جو ناز و نیام میں پلا ہوا کوڑے کھاتا جا رہا ہے، لیکن کوڑوں کی تاب نہ لا سکا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. جب بیٹے کا انتقال ہوا، قاضی صاحب فارغ ہوئے، اب بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائی اور آنسو بہاتے ہوئے گھر جا رہے ہیں اور روتے ہوئے جا رہے ہیں. جب گھر پہنچے، بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے، قصہ بیان کیا، تو بیوی کو غصہ آیا. اس نے کہا ظالم، قصائی ہے تو، تیرے دل میں اس وقت رحم نہیں آیا جس وقت تو نے اپنے بیٹے کے لیے حکم جاری کیا تھا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ واقعی اس وقت میرا دل بھی لرزا تھا، میرے دل میں بھی رحم آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس وقت حکم یہی تھا. اگر میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تو میرا بیٹا تو زندہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پکڑا جاتا. ایسے ایسے محبت کے امتحانات ہوئے، جو کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کے غلاموں کے امتحان ہوئے. اب اسماعیل علیہ السلام پر اب چھری پھیرنے لگے، اب چھری نہیں پھیرنی، بیٹا یہ سمجھا کہ باپ محبت میں ایسا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ذبح کرانا ہی مقصود نہیں تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بعض اسرائیلی روایتوں میں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے اور بیٹا ایسی اندیکھی رکاوٹ تھی کہ چھری نہیں چل رہی تھی. لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اباس آئی نادینا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، مبارک ہو تیرے خواب سچا ہوا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو محبت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور فرمایا انا کذلک نجزی المحسنین، مخلص بندوں کا ایسے ہی امتحان ہوتا ہے، ان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتے ہیں، غم آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، لیکن ہماری محبت میں وہ کامیاب رہتے ہیں. اخلاص ہے کہ یہ تھوڑی ارے صاحب مصیبت تو ملاؤں کو ہی آتی ہے، ارے بھائی جو ملا نہیں ہوتا کیا اسے مصیبت نہیں آتی؟ میں اکثر سنا دوں نا، ایک صاحب تبلیغ میں گئے، چلا لگائے، وہاں بیمار ہو گئے، اسپتال میں داخل ہو گئے، ان کا ایک ایسے ہی دوست کہا دیکھو دیکھا نا تم تبلیغ میں گئے تھے تو بیمار ہو گئے. تو انہوں نے بھی کہا یہ جتنے ہسپتال میں داخل ہیں یہ سب تبلیغ میں مخ لگا کے آ رہے ہیں. تو یہ جن کو سارے جہان کو جو مصیبت آتی ہے سارے ملا ہیں. یہ تو محبت ہے، اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے اللہ، لیکن یہ امتحان ان اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے ان کا صبر، ان کا مقام بتاتے، دیکھو میری محبت میں دیکھو کیسے کیسے امتحان، لیکن اس کے باوجود ہماری محبت میں ہمارا نام لینا. دادا صحابہ کے ایسے واقعات کہ کہا کہ تم رسالت سے ایمان سے تم چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. کہا تم ایمان کی بات کرتے ہو، بڑی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہم ان کو فسولی پہ پھانسی پہ چڑھا دیتے. تو صحابی کا جواب تھا کہا تم یہ تو دور کی بات، میں تو اس بات کو گوارا نہیں کروں گا کہ میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے. ایسے ایسے عاشق ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ ایسی محبت ہماری جانوں کو بھی نصیب فرمائے اور عافیت فرمائے. لہذا آج مسلمان اسی یاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مینڈا بھیجا، لہذا ایک زمانے تک وہ مینڈے کے سینگ کا بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، وہ پھر جب بیت اللہ میں آگ لگی تھی ایک دفعہ تو سینگ بھی جل گئے. اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی، ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں کی اس عشق کے کو یاد میں وہ ایک زمانے تک لٹکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد کیسے کروا دی. ہر سال مسلمان ماشاءاللہ بقر عید آتی ہے اور جانور کی قربانی کرتے ہیں. اجر اتنا رکھا کہ جانور کے گردن پر چھری پھیرنے کا اجر ایسا ہے جیسے اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیرنا، اتنا اجر رکھا. یہ اجر ہمارا کیا ہے، کیا کردار ہے ہمارا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان کے اخلاص کا آج اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا کہ آج مسلمان سارے عالم میں قربانی کا زمانہ قریب آ رہا ہے، جانور ہے ذوق شوق سے لیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ مسلمان. لیکن اس چیز میں یہ نہ سوچیں کہ جی میں بڑا جانور لوں گا تو میری بڑی ویلیو ہوگی، اور جی محلے والوں کو پتا چلے گا ایسے صاحب جی بڑا جانور. اللہ کے لیے قربانی کریں، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے زیادہ قربانی کریں. بے شک یہ ایسا عمل ہے جو پورے سال نہیں آئے گا، صرف تین دن کے لیے ہے، دس کی ذوالحجہ کی، دس کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر پورے شہر میں کہیں بھی ایک دفعہ عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد قربانی کا وقت شروع، اور 13 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یہ 3 دن کی قربانی ہے، 4th دن کی قربانی نہیں ہے، یہ 3 دن کی قربانی سارے عالم میں ہو رہی ہے. اب اس نے کسی کو اللہ نے وسعت دی وہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، زیادہ جانور کرتا ہے اپنی حیثیت، لیکن اللہ کے لیے کرے، دکھانے کے لیے نہ کرے، کہ جی ہمارے جانور زیادہ یا ہم نے بڑا جانور لیا ہے. دیکھو اتنے لاکھ کا ہے, اس لیے نہ کریں, اللہ کے لیے کریں. اگر چھوٹا جانور قبول ہے اس پر قربانی واجب, اللہ کے لیے اس نے چھوٹا کیا, یا کسی پر قربانی اس نے کہا چلو ہے تو نہیں لیکن میری گنجائش بنتی ہے, وہ بھی جانور میں حصہ ڈالتا ہے یا جانور کرتا ہے کہ بھائی ایسا عمل پھر سارا سال نہیں کر سکوں گا, یہ عمل ایسا ہے کہ پورے سال نہیں ہو سکتا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہ آج سارے عالم میں مسلمان یہ کام کر رہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اخلاص بھی عطا فرمائے, اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے. اور میرے شیخ فرماتے تھے جہاں قربانی کرو اپنے نفس کی بھی قربانی کرو. نفس کی قربانی کا مطلب نہیں چھری پھیرنی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس داڑھی رکھنے سے منع کرتا ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھو, اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو, شلوار ٹکنے سے اوپر کرو, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ, یہ نفس کی قربانی ہے. بس گناہ سے بچنے کی تکلیف اٹھانا یہ نفس کی قربانی ہے. فرمایا کہ یہ کام بھی کرو اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرے, 100% شریعت اور سنت پر عمل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وصحابی و بارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله اپنے ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شر سے بچا, شیطان کی شیطانیوں سے بچا. یا اللہ انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں ان کی شیطانی سے بھی ہماری حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, دینی خدام کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری ہم سب کو عافیت نصیب فرما, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھی, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما. یا اللہ جس مسلمان کی جو حاجت ہے, جو یا اللہ سارے عالم میں جس مسلمان کی جو حاجت ہے اس کے حاجت کی حاجت روائی فرما, مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اور یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد قائم فرما, اتفاق قائم فرما. اور یا اللہ جو مسلمان حج کے حاضر ہوئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما, جن کے ذمے حج ہے ان کو حج کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما, مسلمانوں کے لیے حج کو آسان فرما, قبول فرما, قربانی ہے ان کے لیے قربانی آسان فرما, شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, اور 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.